إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم کے سلسلے میں مکی دور کے مراحل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے بندوں دعوت اسلام کو پیش کرنا اور اس کے رد عمل میں تکالیف اور مشکلات کا آنا، پھر جن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو مانا وہ کن مصیبتوں سے گزرے، کیا کیا حالات ان کے ساتھ پیش آئے، کیسے برادریوں خاندانوں نے ان کو چھوڑا، اپنوں نے کس طرح سے ظلم ڈھائے، کتنی زیادتیاں کیں، یہ احوال واقعات بیان ہو چکے اور مقصد ان کے بیان کا یہ ہے کہ اسلام آج بھی وہی اللہ کا دین ہے، آج بھی اگر اس دین کی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا جائے اور اس کی دعوت کو نبوی انداز اور منہج پہ پیش کیا جائے تو مراحل تقریباً وہی ہوں گے، مسائل اور مشکلات بھی بالکل اسی نوعیت کی ہوں گی۔ اس سے معلومات حاصل کرنے، حقائق کو سمجھنے سے انسان میں حوصلے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ جن جن راستوں سے گزرے، اگر ہم بھی دعوت اسلام پہ کھڑے ہو کر انہی راستوں سے گزر رہے ہیں، اگر ہمارے لیے بھی وہی مشکلات ہیں، ہمارے لیے بھی وہی رکاوٹیں ہیں، تو بہت خوش ہونا چاہیے، بہت مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ تسلی اور حوصلے دینے والی بات ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اس طریقے سے محفوظ کیا ہے اور اس طرح جامعیت کے ساتھ اس کو دعوت اور تربیت بنایا ہے کہ اگر ہم اس کا آج بھی غور سے مطالعہ کریں، قرآن سے نبی کی سیرت کو سمجھیں، نبی کن کن راستوں سے گزرے، کیا کیا حالات پیش آئے، تو میرے بھائیوں بہت آسان ہے کہ ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں۔ اسلام نے ہمیں کیا دیا، ہم نے اسلام کو کیسے سمجھا، کیا قربانیاں پیش کی، یہ باتیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہیں۔ ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں، مسلمان تو ہوں، باپ دادا مسلمان تھے، اسلام بڑا سچا دین ہے، لیکن ہمیں اس کے راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہماری معاشیات، ہماری سیاسیات، ہماری معاشرتی زندگیاں یہ بڑی پرسکون، بڑی سہولت کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ ہم دنیا کی زندگیاں بسر کر جائیں، اور پھر آگے آخرت میں جنتوں کے دروازے کھلے ہوں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوں، اور پھر ہم جنتوں میں آرام سے رہیں۔ ادھر ڈیفنس گلبرگ میں کوٹھیاں بنا کر عیاشیوں کی زندگیاں بسر کر کے اور اسلام کے نام پر خوش ہو کر بس ہم مطمئن رہیں، اور آخرت میں بس جنتوں کے دروازے کھلیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھو، آخرت کی رکاوٹیں اگر دور ہوں گی تو دنیا میں آنے والی رکاوٹیں آخرت کی مشکلات کو آسان کریں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی معاملہ صاف، اور سبحان اللہ معاملہ کیا، دنیا میں کفر غالب ہو، کافروں کے نظاموں کا تسلط ہو، اتنے سخت کلچ ہوں، مسلمان ملکوں معاشروں میں غیر مسلموں کو قوتیں حاصل ہوں، غلبے حاصل ہوں، اور یہاں جناب بڑی سہولت اور عیاشی کے ساتھ ہم زندگیاں بسر کریں، یہ نہیں ہوگا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سیرت کا بیان اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حقائق کھول کھول کے بیان کر دیے جائیں۔ قرآن مجید نے جس طریقے سے باتوں کو کھولا ہے، مسائل کو سمجھایا ہے اور تربیت کی ہے، بالکل اسی انداز سے بھائیوں کے سامنے حقائق رکھ دیے جائیں۔ واللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے علماء کرام جنہوں نے تربیتیں کرنا تھی، جو نبیوں کے وارث بن کر نبیوں کی دعوت پیش کرنے والے تھے، آج انہوں نے امت مسلمہ کی تربیت نہیں کی، ان کو وہ حقائق نہیں بتائے، نہیں سمجھائے۔ اللہ اکبر، کھانے پینے پر لگا دیا، ختم درود کے مسئلے سکھا دیے، بس یہ کر لو اور یہ کر لو، ہاں جی آرام سے، تمہیں آگے پوچھنے والا ہوگا ہی کوئی نہیں۔ نبی کی محبت کے یہی تقاضے ہیں، نبی کے عشق، نبی کی محبت، نبی سے گہرا تعلق، اس کے یہ تقاضے ہیں۔ جب میلاد آ جائے وہ منا لو، بس نبی سے محبت عشق کے دعوے کر لو، نام آ جائے انگوٹھے چوم لو۔ یہ چند ایک باتیں، چند ایک رسمی رواجی سی چیزیں بتائیں، اور پھر غافل کر دیا اس پورے دین سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جس دعوت پر کشمکش کھڑی ہوتی ہے، کفر اور اسلام کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا جاتا ہے، وہ خط امتیاز ابھی تک نہیں کھینچا گیا، وہ کشمکش برپا نہیں ہو سکی، وہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی مسلمانوں کی قوت تیار نہیں ہو سکی، مسجدوں میں وہ دعوت پیش نہیں ہو سکی، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر وہ تربیت نہیں ہو سکی، کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، یہودیوں صلیبیوں کے مقابلے میں وہ قوت ہمارے جمعے کے خطبوں میں، ہماری بازوں تقریروں میں، ہماری مسجدوں مدرسوں میں یہ قوت کھڑی نہیں ہو سکی۔ آج ہمارے علماء نے، جماعتوں کے قائدین نے اس انداز سے تربیت نہیں کی، میرے بھائیوں نتیجہ کیا ہے؟ کفر چھاتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان دباؤ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر اس دباؤ سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، راستہ مل کوئی نہیں رہا، راستے بند نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک سچے مومن کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے، کیوں؟ اس کے لیے آسمان کے دروازے، رحمتوں کے، برکتوں کے، سعادتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اللہ کے حکم پر چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو تسلیاں مل رہی ہوتی ہیں، ایمان اس کی قوت کا سب سے بڑا باعث، عقیدہ اس کے لیے بنیاد، اس کا خالص صحیح عمل، صالح عمل اس کو استقامت کے راستے پر چلاتا چلا جاتا ہے۔ وہ مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ دبتا نہیں ہے، وہ کفر کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ اس کشمکش میں اپنے آپ کو ڈال کے اللہ سے دعائیں کر کر کے، کامیابی کی دعائیں، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، یہ دعائیں کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دماغ اس کا صحیح کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، اعضاء اس کے صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اعمال اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو قرآن راستہ بتاتا جاتا ہے، نبی کی سیرت اس کے لیے راستے کھولتی چلی جاتی ہے، اور اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں کفر کے مقابلے میں، شرک طاغوت کے مقابلے میں تو نے اسی طرح زندگی بسر کرنی، تو نے اس مقابلے سے دستبردار نہیں ہونا۔ آج ہمارے مسلمان راستے تلاش کر رہے ہیں، کیا راستے؟ ہمارے حکمران راستے تلاش کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان، بڑے بڑے قائدین، سمجھدار، عقل مند، ہوش مند، پڑھے لکھے، یہ کیا راستے تلاش کرتے ہیں؟ مقابلے سے نکلنے کے راستے، سرنڈر کرنے کے راستے، کہ کسی طریقے سے کفر و اسلام کے مارکے نہ ہوں، یہ کشمکش برپا نہ ہو، یہ راستے تلاش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حالانکہ راستے یہ نہیں تلاش کرنے چاہیے، راستے تو یہ تلاش کرنے چاہیے کہ کشمکش برپا ہو، اس کشمکش کے اندر پھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے، استقامت کیسی ہونی چاہیے۔ جب ہم اس انداز سے سوچیں گے تو پھر نبی کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملے گی، پھر اللہ کا قرآن ہمارے لیے قدم قدم پہ رہنمائی پیش کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی غلطی، آج اوپر سے لے کر نیچے تک بچاؤ کا راستہ، کیا مطلب؟ ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہمیں اس کشمکش میں کھڑا ہونا نہ پڑے، کفر کے سامنے ہم کھڑے نہ ہو سکوں، اس سے کہ کسی صورت بچنے کا راستہ نکالو۔ لو جی یہ راستے اب نکل رہے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں، الجھتے جا رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں، کتنے اعلی اخلاق ہیں، کیا شاندار انداز ہے نبی کا، کسی کافر کو بھی یہ جرت ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ اس نبی کے اخلاق، اس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، نہیں یہ نہیں کہہ سکے۔ کیا کہا؟ ایک ہی بات کہی کہ جی مسئلہ اصل میں یہ ہے، ہمارا جو باپ دادا سے چلا آ رہا تھا وہ دین، وہ سلسلہ، اس میں زد پڑ رہی ہے، اس شخص نے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرو، خاندانوں میں، برادریوں میں آج بھی اللہ کی توحید کا نام لو، تم کہو کہ بھائی یہ مزارات، یہ قبے، ان پہ سجدے، ان پہ چڑھاوے اور یہ سلسلے، یہ اسلام کے طور طریقے نہیں ہیں۔ مکے میں یہ سارے کام ہوتے تھے نبی کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے کے بعد جو دعوت چلی اور جس نے دعوت مانی وہ یہ کام چھوڑ گیا، اس کو شرک کہتے ہیں، میرے نبی نے اس کو شرک قرار دیا ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں لوگ کہیں گے دیکھو یہ تو دین چھوڑ گیا، یہ تو بے دین ہو گیا، عجیب و غریب باتیں کریں گے، آج بھی کریں گے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے باپ دادا کا دین چھوڑ کے بے دین ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑی سختیاں، بڑی مشکلات، انتہا کر دی۔ یہ میں پچھلے خطبوں میں بیان کر آیا ہوں، بات آگے چلتے ہیں۔ بہت سختیاں کر کے دیکھ لی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ نبی کے ساتھیوں پر سختیاں کر کے دیکھ لیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، کوئی معاملہ ان کے لیے آسان نہیں ہو رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیوں شدتوں کی انتہا کر دی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ بالآخر پینترا بدلتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب سے آ کے، ابو طالب تیرے بھتیجے سے ہم لڑنا نہیں چاہتے، ایسے اچھے اخلاق کا مالک، ایسا امانت اور دیانت والا شخص خاندانوں میں، برادریوں میں کم پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، بس ہماری ایک دو باتیں ہیں وہ ان سے منوا لے، اس کے عوض جو وہ کہے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جاؤ جا کر پیشکش کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرو کہ اگر دنیا میں تم دولت چاہتے ہو تو ہمارے پاس جتنی دولت ہے، جو تجارت سے مال آیا ہے، ہم سارا مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، جو تم چاہتے ہو لے لو ہم سے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ کسی گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو، جس کی طرف اشارہ کرو گے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم ہمارے سردار بننا چاہو، تمام قریشیوں کے اہل مکہ، یہ اونچے اونچے خاندان جن کی سرداریاں پورے عالم عرب میں تسلیم شدہ تھی، اگر ان کے اوپر تم سردار بننا چاہو، حکومت کرنا چاہو، حاکم بننا چاہو، ہم سارے سردار مل کے تمہیں حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو مانگ چاہتے ہو ہم دیں گے، بس بات صرف اتنی ہے، کچھ باتیں اپنی منوا لے، کچھ ہماری باتیں مان لے، کچھ ہماری باتیں ساتھ ملا لے۔ یہ جو باپ دادا کے دین کے خلاف یہ کہتا ہے یہ بت پرستی شرک ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا باطل ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس نے تو ہمارا سارا ہی دین غلط کر دیا۔ ہماری کچھ باتیں تسلیم کر لے اور بہت ساری باتیں ہم اس کی مان لیں گے، حکومت اس کی تسلیم کر لیں گے، دولت کا ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیں گے، جو چاہے گا ہم دیں گے۔ ابو طالب جا کے ذرا پیشکش کرو تاکہ ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بہت بڑا نقطہ سمجھنے کا ہے۔ آج ہمارے دینی جماعتوں کے اندر، اسلامی جماعتوں کے اندر جو آج فلسفے پائے جا رہے ہیں، انقلاب اسلام کے، غلبہ دین کے، اس کا بنیادی نقطہ اور اس کے اندر بنیادی غلطی کیا ہے، سیرت کے اس حصے سے ہم انشاءاللہ وہ غلطی نکال سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج بھی لوگوں نے کیا کہا بھائی، پہلا مسئلہ کیا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حکومت حاصل کریں اپنے ملکوں کے اندر، پہلے حکومت حاصل کریں، جس طریقے سے بھی مل جائے، جمہوری طریقے سے مل جائے تو حاصل کر لیں، کوئی اور طریقہ ہو اس طریقے سے پہلے حکومت حاصل کر لیں، تو حکومت کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر ہم اسلام کو قائم کر لیں گے، شریعت کو قائم کر لیں گے۔ آج کی حکومتیں بڑی گمراہیاں پھیلا رہی ہیں، بہت زیادہ نقصان کر رہی ہیں، اس لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت کے حصول کا طریقہ بھی تو اسلامی ہونا چاہیے، یہ جمہوری طریقے، یہ یہودیوں کے وضع کیے ہوئے صلیبیوں عیسائیوں کے دنیا میں چلائے پھیلائے ہوئے نظریات اور اس سیاسی طریقے سے حکومت کا حصول کرنا، اگر حکومت اسلامی ہے تو اس کے حصول کا طریقہ بھی تو اسلامی ہونا چاہیے۔ تو وہ بھائی ہمیں جواب دیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دور ہے جمہوری دور ہے، بین الاقوامی سطح پر یہ نظام تسلیم شدہ ہے، اس لیے اس میں رکاوٹ نہ بنو، بلکہ اس راستے سے گندے لوگ حکومت حاصل کرتے ہیں، اگر اچھے لوگ حکومت حاصل کر لیں تو اس سے اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا مرحلہ یہ ہے حکومت حاصل کرو، حکومت دعوت دے گی، پھر حکومت جہاد کرے گی، پھر حکومت اسلام کی شریعت کا قیام کرے گی، سارے کام حکومت کرے گی۔ یہ باتیں واللہ جب ہم سیرت کا یہ حصہ پڑھتے ہیں بڑی سمجھ آتی ہے، الحمدللہ مسائل لکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کہا کہ جی حکومت لے لیں، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، جتنے مکے کے سردار ہیں تمام قبائل عرب میں ان کی سرداریاں مسلم ہیں، لوگ ان سے آ کے فیصلے کرواتے ہیں، تو اگر آپ عرب کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، عرب کے سربراہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مکے کے سرداروں کی یہ پیشکش قبول کر کے یہاں کی حکومت لے لینی چاہیے، سارے عرب کے تم حاکم بن جاؤ گے، لیکن اس کے عوض ذرا یہ گوارا کر لو، جو ہمارا کچھ معاملہ ہے سلسلہ ہے، یہ جو ہم نے بت بنا کے سجا رکھے ہیں، یہ جو ہماری کچھ رسمیں ہیں طور طریقے ہیں، باپ دادا سے آئے ہوئے سلسلے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو حد فے تنقید نہ بناؤ، ان کو باطل قرار نہ دو، اس سے جھگڑا کھڑا نہ کرو، یہ مسئلہ ختم کر دو، حکومت لے لو۔ میرے بھائیو، اگر یہ طریقہ درست ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو قبول کر لیتے کہ جب حکومت مجھے مل جائے گی میں حکومت کے ذریعے سب کو سیدھا کر لوں گا، سارے سرداروں کو استعمال کر کے میں دین کو غالب کر دوں گا، قائم کر دوں گا۔ لیکن سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، جب ابو طالب نے قریش مکہ، سرداران قریش کی یہ پیشکش اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی، تو جواب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں چچا یہ لوگ میری دعوت کو نہیں سمجھے، انہوں نے میرے مقاصد کو ابھی تک نہیں پہچانا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی لالچی آدمی ہوں اور میں دنیا میں سرداری یا حکمرانی چاہتا ہوں، میرا مسئلہ کرسی اور اقتدار کا ہے، ان کی سرداریوں سے میرا جھگڑا ہے، یا میں دنیا میں دولتیں جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، جاؤ چچا جا کر ان کو کہہ دو میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھے پھر بھی میں نہیں اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اوپر سے آسمان سے صورتیں نادل ہونا شروع گئی ہیں، فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب۔ آسمان سے سورہ میں آیتیں اتر رہی ہیں، فرمایا اے نبی آپ جواب دے دیجئے، فاستقم کما امرت، جو دین اللہ نے دیا ہے، جس توحید کی دعوت کی ذمہ داری دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ اسی دعوت پہ قائم رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، مشکلات کو برداشت کریں گے، سارے لالچ پیشکش مسترد کریں گے، ولا تتبع اهواءهم، یہ مکے والے کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا خواہش کرتے ہیں، کیا پیشکشیں کرتے ہیں، کس بات پر مصالحت چاہتے ہیں، فرمایا ولا تتبع اهواءهم، ان کی پیشکشیں مسترد کرو، لوگ کیا چاہتے ہیں اس کو نہ دیکھو، تمہارا رب کیا چاہتا ہے اس کو دیکھو۔ وقل آمنت، وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، کہو اور تمہاری دی ہوئی حکومت سے، تمہاری پیشکش کی ہوئی دولت سے، ساری دنیا کے مال و سر تھے، ہر چیز سے مجھے وہ اللہ کی کتاب پیاری ہے، وہ آسمان سے آنے والے احکام الہی میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں، میں ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اور پھر یہ سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہا میرے نبی صاف صاف کہہ دو، صاف صاف کہہ دو کہ مسئلہ دولت حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ عبادت کا ہے، عبادت کا، اور تمہاری عبادت غیر اللہ کی، میری عبادت رب العالمین کی، جھگڑا اس بات پر ہے، اللہ کی توحید پر ہے، مسئلہ عبادت کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جب تک ہمارا دین ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایک نہیں ہوں گے۔ نقطہ سمجھ لو، پیشکش حکومت کی ہو رہی ہے، دولت پیش کی جا رہی ہے، دنیا کے لالچ دیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یہاں جواب کیا مل رہا ہے، لکم دینکم ولی دین لا اعبد ما تعبدون، یہاں جواب یہ مل رہا ہے۔ ان کے نزدیک دولت حکومت اہم ہے، نبی کی نزدیک عبادت اللہ کی، اور اس عبادت کی دعوت سبحان اللہ، اللہ کی توحید، یہاں مسئلہ یہ اہم ہے۔ نبی اس بات پر کشمکش کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ دولت حکومت کی پیشکش کے ساتھ اس کشمکش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چچا سمجھا رہا تھا، مکے کے سردار بھی آ گئے، پاس بیٹھے ہیں۔ جب یہ ساری پیشکش پھر دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے بندو، تم کہتے ہو عرب کی حکمرانی مجھے چاہیے، اور میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عرب کی حکمرانی بھی تمہیں ملے گی، عجم کی حکمرانی بھی تمہیں ملے گی، تم میری ایک بات مان لو۔ وہ فوراً کہنے لگے، ہم ایک نہیں دس باتیں تمہاری ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا بات ہے، جس سے عرب کی حکومت بھی مل جائے، عجم کی حکومت بھی مل جائے۔ اس دور میں دنیا کے جغرافیے کو عرب دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، جیسے آج کل 7 بر اعظموں میں اللہ کی زمین کو تقسیم کیا گیا ہے، انسانوں، اقوام و ملل کو تقسیم کیا گیا ہے، عالم عرب میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، عرب اور عجم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تم مجھے عرب کی حکومت پیش کر رہے ہو، اور میں تمہارے سامنے عرب کے ساتھ عجم کی حکومت پیش کرتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو یہ چند ایک باتیں مان لوں، تم میری صرف ایک بات مان لو، تم میری صرف ایک بات مان لو۔ وہ فوراً کہنے لگے، جلدی بتاؤ، ہم تمہاری 10 باتیں مانتے ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے، فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں میری تو ایک ہی بات، دو باتیں نہیں ہیں، بہت ساری باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ آگے سے کہنے لگے، اسی پر تو جھگڑا ہے، وہ کہنے لگے اسی پر تو جھگڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میرا یہی مسئلہ ہے، میں تو اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اس مسئلے کے لیے، تم مجھ سے یہ مسئلہ چھڑانا چاہتے ہو، اس کے اوپر کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیو، آو اللہ اسلام کو سمجھو، سیرت رسول سے سمجھو، اللہ کے قرآن سے سمجھو کہ مسئلہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی عبادت کا، اس عبادت کی خالص دعوت کا، یہ ہے نبی کا منہج، اس کے اوپر کوئی مصالحت نہیں، اس کے اوپر کوئی مداہنت نہیں۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، ساتھ سورہ قلم بھی اتر رہی ہے، مسئلے سمجھائے جا رہے ہیں۔ اے نبی، یہ کہتے ہیں لو تدہنو فیدہنون، کچھ تم نرمی کر لو، کچھ وہ نرمی کر لیں اور درمیان میں آ کر اکٹھے ہو جاؤ۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، درمیان میں آ کر کسی پوائنٹ پر اکٹھے ہو جاؤ، کچھ تم نرم ہو جاؤ توحید میں، کچھ وہ نرم ہو جائیں شرک میں، اور درمیان میں اکٹھے ہو جاؤ۔ ولا تطیع کل حلاف لہین، اے نبی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وہ ہٹیں گے ان کو ہٹنا چاہیے، آپ اللہ کی توحید کے مسئلے پر کوئی مداہنت، کوئی نرمی، کوئی اس مسئلے میں کمزوری نہیں دکھائیں گے، آپ کسی ایسے ظالم، قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے دین کی نمائندگی کرنے والے شخص کی آپ بات نہیں مانیں گے، آپ اپنے موقف میں کوئی کمزوری پیش نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آؤ ہم الحمدللہ سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اپنی دینی جماعتوں کو، جماعتوں کے قائدین کو، کہ جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کے اندر شرک و بدعات بھی ہوں، غیر مسلموں کے تسلط بھی ہوں، غیر اسلامی نظام بھی ہوں، باطل نظاموں کا چلن بھی ہو، معیشت غیر اسلامی، سیاست غیر اسلامی، معاشرتی ڈھانچے غیر اسلامی، قانون غیر اسلامی، اس کی موجودگی میں حکومت حاصل کر لو، یہ طریقہ آپ کر کے دیکھ لو۔ آج کسی کو حکومت دے دو جو سب سے تمہیں اچھا آدمی نظر آتا ہے ملک کے اندر، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے دے دو، کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ یہی کرے گا نا، کچھ باتیں مانے گا، کچھ منوائے گا۔ کیوں؟ حکومت تو صحیح معنوں میں ہے کوئی نہیں، حکومتوں کے اوپر حکومتیں کرنے والے بیٹھے ہیں، اور اسلام آباد والے آج حکومت ان کی نہیں ہے، آج ان کے اوپر حکومتیں کرنے والے بیٹھے ہیں، باتیں منوانے والے، پالیسیاں منوانے والے، اور بجٹ منظور کروا کے، ملکوں کے بجٹ بنا بنا کے اپنے نظام معاشی پالیسیاں دینے والے۔ اسلام آباد میں یہ کچھ نہیں ہو رہا، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، اس کے فیصلے واشنگٹن میں، وہاں سے یہ نظام آئے، وہاں سے پالیسیاں آئے، وہاں سے سب کچھ آئے، اس جکڑ بندی میں، اس کلچ میں کیا کرو گے؟ پھر جب یہ اللہ تعالی کے پختہ مولوی صاحب، اللہ کے ولی، یہ بھی ناکام ہوں گے، نہیں چل سکیں گے، مایوسیاں پھیلیں گی اور خرابیاں پیدا ہوں گی، منہج کی غلطی سے بڑا شدید نقصان ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسئلہ آج کیا ہے سن لو، دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے آج کرنے والا کام یہ ہے کہ آج حکومتوں سے اوپر جو حکومتیں کی جا رہی ہیں، اصل اقتدار اللہ کے دشمنوں کے قبضے میں ہے، جب تک ان کی قوتوں کو نہ توڑا گیا، ان کے بازو نہ مروڑے گئے، جب تک یہ نظام دنیا میں چلانے والے، ورلڈ آرڈر چلانے والے، جب تک ان کی قوتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمانوں کو دینی، سیاسی، صحیح معنوں میں آزادیاں نہیں مل سکیں گی، اور جب تک آزادی نہیں ملے گی، اسلام غالب نہیں آئے گا۔ الحمدللہ آج جو اس وقت کام شروع ہو چکا، خالص دعوت پر جہاد فی سبیل اللہ کا عمل، اور ساری دنیا کے کافر آج دیکھ لو، عجیب سلسلہ ہے، دنیا میں یہ جتنے بڑے کافر مسلم تھے، آج اللہ تعالی نے سارے ہی میدان میں لا کے الجھا دیے۔ پہلے روس کا بیڑا غرق کروایا میرے رب نے، جو کمیونزم لے کے آیا تھا، کمیونزم کو ورلڈ آرڈر بنانا چاہتا تھا، اب میرے اللہ نے امریکہ کو الجھایا، امریکہ کے بعد یورپ، اس کا سب سے بڑا ساتھی، اسلام کا دشمن، اور دنیا میں نظاموں کے تسلط کو عام کرنے والے، یہ برطانوی، فرانسیسی، دنیا میں ان کے منت پھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لا کر الجھا دیا۔ اسرائیل بہت بڑا اسلام کا دشمن اور بہت زیادہ خطرناک منصوبہ ساز، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی الجھا دیا، اور سارے یہودیوں کو دنیا بھر سے اکٹھے کر کر کے ایک جگہ پر جمع کر کے ان کو الجھا دیا، جہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور تیسری بڑی قوت دنیا میں جس کو بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا عددی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی الجھا دیا۔ چاند ایک باقی رہ گئے ہیں، اللہ ان کو بھی الجھانے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت، آج ان ساروں کو لا لا کے اللہ تعالیٰ الجھا رہا ہے، اور حکومتیں مقابلے میں نہیں ہیں، حکومتوں کے وسائل، فوجی وسائل آج ان کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ اگر حکومتیں ان کے مقابلے میں ہوتی تو مقاصد کچھ اور ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مجاہدوں سے ٹکرایا، کافر قوتوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو کھڑا کیا۔ انشاءاللہ مقاصد کوئی اور نہیں نکلیں گے، جب جہاد ہوگا، مجاہدین مقابلے میں ہوں گے، تو نتیجہ انشاءاللہ غلبہ اسلام ہوگا۔ واللہ عجیب حکمتیں ہیں رب العالمین کی۔ بھائیو سوچتے چلے جاؤ، گہرائی میں ذرا سوچتے چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ کو حقائق ملتے چلے جائیں گے۔ آج جو کشمکش کھڑی ہوئی ہے اسلام کے نام پر، آج جو کشمکش کھڑی ہوئی ہے، اس سے بچنے، اس کے سامنے جھکنے، دباؤ کا شکار ہو کے مسائل کے حل کرنے کے طریقے یہ نہ سمجھو۔ اس کشمکش میں ہم نے استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، اسلام کی نمائندگی کیسے کرنی ہے، رب العالمین نے اپنے نبی کو کیا طریقے بتائے تھے، نبی کے صحابہ نے کیا طریقے اختیار کیے تھے، آج ان باتوں کو ہم نے غور سے سمجھنا ہے، اسی کے اوپر ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نتیجے پھر وہی نکلیں گے جو میرے رب نے اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کی قربانیوں کے نتیجے نکال دیے۔ میرے بھائیو، یہ سیرت سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، منہج سمجھ آتا ہے، صحیح طریقہ سمجھ آتا ہے۔ سبحان اللہ، طریقے کا تعلق ہے ہی نبی سے، اللہ تو حکم دیتا ہے، عمل تو نہیں کرتا، طریقوں کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اجتماعی عمل، معاشرے میں اجتماعی عمل کیا ہوگا، یہ عمل نبی سے ملا، نبی کے صحابہ نے سیکھا، ایک اجتماعیت اس کے ساتھ پیدا ہوئی۔ آج یہ عمل کا یہ طریقہ، یہ منہج ہم نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، کہیں اور سے سمجھ نہیں آئے گا، اللہ کے نبی کی سیرت سے سمجھ آئے گا، اور سیرت جو اللہ کے قرآن نے بیان کی، ان چیزوں سے سمجھ آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پیشکشیں مسترد کر دی، پھر غصے انتہا پہ پہنچ گئے، فیصلے بہت بڑے ہو گئے، قریشیوں نے مل کے، سرداروں نے مل کے فیصلہ کیا، بائیکاٹ کر دو، ان کا ہاشمیوں کا بائیکاٹ کر دو، نہ ان سے کوئی مال خریدے گا، نہ ان کو بیچے گا، نہ ان سے بول چال کرے گا، کوئی ان سے معاملہ نہیں رکھنا۔ دستاویز لکھی گئی، بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا فیصلہ، قریش کا سرداران قریش کا فیصلہ کہ جو محمد کا ساتھ دے گا ہم اس کے خلاف بائیکاٹ کریں گے، کھانا پینا اس کا بند کریں گے، اس کے ساتھ تجارت لین دین بند کریں گے، کوئی تعلق رشتہ ناتا نہیں رکھیں گے، نہ رشتہ لیں گے نہ رشتہ دیں گے، بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ، بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا۔ پرانے حربے ہیں، آج بھی وہی حربے استعمال ہو رہے ہیں، جو اللہ کے بندے آج اسلام پر کھڑے ہیں، ساری دنیا میں ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ کے دین پر کھڑا ہوگا، آج ملکوں میں ان کا گزارا نہیں، آج وہ پہاڑوں پر غاروں میں رہنے کے لیے مجبور کر دیے گئے۔ آج بھی دیکھو بائیکاٹ ہو رہے ہیں، ملکوں کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں، جو تھوڑا سا نظر آتا ہے یہ کھڑا ہو رہا ہے اسلام پر اور یہ دین کی باتیں کر رہا ہے. ایسے ملک کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. پہلے عراق کا بائیکاٹ ہوا, پھر حملہ ہوا, اس سے پہلے افغانستان کا بائیکاٹ ہوا. کوئی دوائی افغانیوں کو نہیں ملے گی, بائیکاٹ ہوا. کوئی تجارت, کوئی مال افغانستان کے اندر نہیں پہنچے گا. ان کا آٹا بند کر دو, ملکوں سے آنے والی ساری مدد بند کر دو, بائیکاٹ ہو گئے. افغانستان کا بہت بڑا بائیکاٹ ہوا, پھر حملہ ہوا. عراق کا بہت بڑا بائیکاٹ ہوا, پھر حملہ ہوا. اب شام کے بائیکاٹ کا اعلان ہو رہا ہے. پاکستان کے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں, کیس تیار ہو رہے ہیں, کیس تیار ہو رہے ہیں. اب میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں, ان کا دنیا میں بائیکاٹ. وہ اللہ کے بندے غاروں پہاڑوں میں رہنے والے, کیا جرم ہے ان کا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فرمایا ان کا کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں, کسی پر انہوں نے ظلم نہیں کیا, کسی کا انہوں نے حق نہیں مارا. مسئلہ کیا ہے؟ آج ان کو غاروں پہاڑوں میں رہنے پر مجبور کیوں کر دیا گیا؟ دنیا کے حقوق ان سے کیوں چھین لیے گئے؟ بات صرف ایک ہے, الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ. مسئلہ یہی ہے, وہاں بھی مسئلہ یہی تھا, بائیکاٹ ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی نبی کا ساتھ دینے والے تھے, شیب ابی طالب, وہ گھاٹی جس کا نام ہی ابو طالب کے نام سے معروف ہو گیا سیرت تاریخ کی کتابوں میں. کیوں؟ ابو طالب نے کہا قریشیوں سے, بھائی مجھے اپنے بھتیجے سے اتنی محبت ہے کہ میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا, ابو طالب نے کہا میں بھی اس بائیکاٹ کے لیے تیار ہوں. وہ بھی ساتھ ہی چلا گیا. خاندان کے لوگ, ہاشمی قبیلے کے, ان کی بیویاں, ان کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی. اللہ اکبر. گھاٹی میں بند کر دیے گئے ہیں, کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا ہے. کوئی ان کو کوئی خوراک نہیں پہنچا سکتا, کوئی ان سے لین دین نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, اللہ کے لیے ذرا غور کرو. یہ وہ راستے ہیں قربانیوں کے. واللہ میں بڑا خوش ہوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے آج ملکوں میں دین کے نام پر کام کرنے والی جماعتیں, ان کے اوپر پابندیاں, رکاوٹیں, آج ان کے خلاف کاروائیاں اور بہت دور سے دباؤ, یہ سلسلے دنیا میں چل رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اس گھاٹی میں رہے ہیں. کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور جوتوں کے تلوے پانی میں بگو بگو کر, جوتوں کے تلوے سے. اللہ اکبر. جاؤ پڑھو ذرا نبی کی سیرت کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. جوتوں کے تلوے بھگو بھگو کے, وہ پی پی کے, بچوں کو پلا پلا کے بھوک دور کر رہے. یہ انداز ہے, یہ نبی کی سیرت ہے. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے کچھ بندے نبی کی سیرت کو زندہ کرنے والے آج بھی دنیا کفر کے مقابلے میں, طاغوتوں کے مقابلے میں آج نبی کی سیرت کی نمائندگی کرنے والے, ان سے دنیا میں بائیکاٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے وہ بھی دنیا میں موجود. آؤ دیکھو ذرا. اللہ اکبر. وقت بہت مختصر ہے. 3 سال تک یہ کیفیت رہی ہے. بہرحال اللہ تعالی نے جیمت کو حکم دیا, وہ معاہدہ کی دستاویز جو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار سے لٹکائی گئی تھی سب چٹ کر گئی. اور قریشیوں نے دیکھا, سرداروں نے دیکھا, اللہ کے رسول نے ابو طالب کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکے میں اعلان کر دو, میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ دیمک نے وہ معاہدہ چاٹ کر ختم کر دیا. ابو طالب نے آ کے قریشیوں سے کہا میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے. کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑی بات ہے, پھر تو تیرا بھتیجا سچا ہوا, چلو چل کے دیکھیں. جب دستاویز دیکھتے ہیں دیمک نے چاٹ کے ساری ختم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہائی مل گئی, اللہ کے نبی کے ساتھ جو گھاٹی میں بند تھے رہائی مل گئی. سبحان اللہ, سوچا کیا جا رہا تھا اب ان کو کچھ سمجھ آ جائے گی, اب آرام سے بیٹھ جائیں گے. نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آزادی ملتی ہے, گھاٹی سے نجات ملتی ہے, پھر دعوت کا وہی انداز, وہ اسی قوت اور ہمت سے دعوت کا پیش کرنا. طائف چلے جاتے ہیں, اس کے بعد طائف جاتے ہیں, طائف طائف جا کے کہتے ہیں طائف والوں, مکے والوں نے میری بات نہیں مانی, تم میری بات سنو, میں کیا دعوت پیش کرتا ہوں, میں اللہ کا آخری سچا نبی ہوں, میں وہ دعوت لا الہ الا اللہ کی لے کے آیا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کیا پیش ہوا, کیا رد عمل ہوا, کتنا مارا نبی کو, کتنے پتھر مارے, سارا جسم لہو لہان, سارے جسم سے خون بہ بہ کے, کپڑے تر بتر, جوتا پھنس گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کھا کے, سبحان اللہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, اللہ کے نبی نے ان کو متبنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, بڑی محبت تھی. اگر لگ جائے نبی بچ جائے, زید بھی زخمی نبی بھی زخمی. جب قرن الملازل, سبحان اللہ, مکے طائف سے نکلو چند کلومیٹر کے فاصلے پر قرن منازل, یہ ایک مقام ہے جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں, میقات ہے, چار میقاتوں میں سے ایک میقات قرن الملازل. اللہ کے نبی اس مقام پہ پہنچتے ہیں, قرن المنازل پہ پہنچے, جبریل آ گئے, جبریل آ گئے, آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا, کہا اے اللہ کے سچے نبی, آپ کے ساتھ طائف میں بڑی زیادتی ہوئی ہے, بہت یا بہت مارا گیا, تو میں اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں, میں اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں, آپ حکم کر دیں کہ اس فرشتے کو اجازت ہے کہ جاؤ جا کر نبی سے پوچھ لو, اگر نبی کہہ دے تو طائف کے یہ دو طرف جو بڑے پہاڑ ہیں, یہ پہاڑوں کے درمیان وادی ہے طائف کی, بہت ٹھنڈا مقام ہے, بہت بلند مقام پہ ہے. فرمایا یہ دو پہاڑ, ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کے ساری بستی کو تباہ کر دیا جائے, ان ظالموں نے اتنا ظلم نبی پر کیا ہے, آپ اگر اجازت دے تو پہاڑوں کا فرشتہ آج آپ کے حکم پر یہ عمل کرنا چاہتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو جواب دے رہے ہیں, سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے پہاڑوں کے فرشتے نے بھی بلند آواز سے سلام کیا نبی کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر اس نے بھی وہی بات دہرائی کہ میں اس خدمت کے لیے آیا ہوں, انتقام لینے کے لیے آیا ہوں, آپ اجازت دیں میں پہاڑوں کو ٹکراؤں گا. اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ اجازت دے نہیں سکتا, میں تو اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں, میرے ساتھ ان طائف والوں نے ظلم کیا ہے, پتھر مارے ہیں, بہت زخمی کر دیا, لیکن میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ آج مجھے پتھر مار رہے ہیں تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ساتھ مل کر دین کی خدمت کریں گے. یہ میں اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں, اس لیے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ پہاڑوں کو ٹکرا دو, نہیں, میں نے تو دعوت دینی ہے, دعوت دینی ہے. واللہ میں نے کئی مرتبہ جب طائف گیا, قرن المنازل پہ میں پہنچا, ہمیشہ اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ مقام, فرشتوں کی پیچ کش اور نبی کا جواب, سبحان اللہ, اور وہ قرن المنازل کا مقام جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے میثاق حج قرار دے دیا، جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، شام سے آنے والے، اس علاقے سے آنے والے یہاں احرام باندھ کے پھر مکے کا سفر کرتے ہیں، حج عمرے کا سفر شروع کرتے ہیں، اس مقام پہ یہ سلسلہ پیش آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زخمی حالت میں ہیں، جوتے اتار رہے ہیں اور اپنا چہرہ صاف کر رہے ہیں، ایک باغ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، رات پڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر سے جنوں کی جماعت آئی ہے، رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگی۔ اس منظر کو اللہ نے سورہ احقاف میں قرآن میں بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جنوں کا جو قائد تھا اس نے کہا، ذرا رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دیکھو یہ کیا کلام، کیا آواز آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، کیا کہنے لگے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اس کے اوپر اترنے والا قرآن اللہ کا سچا قرآن ہے، آؤ ہم سب اس پر ایمان لے آئے۔ وہ سب ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی اپنے قرآن میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کیا منظر تھا، کیا میرے رب نے سکھایا کہ اے نبی، اگر طائف والے لوگوں نے پتھر مار کے تجھے واپس کیا تو میں نے جنات کی قوم کو تیرا ساتھی بنایا۔ ادھر سختیاں بھی آ رہی ہیں، ادھر تسلیاں بھی آ رہی ہیں، عین اسی موقع پر اس کے فوراً بعد معراج کا واقعہ، سبحان اللہ، فوراً بعد معراج کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر اور تمام امور دکھائے گئے، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو جمع کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب کو نماز پڑھائی گئی۔ یہ تسلیاں، یہ حوصلے، ادھر سے مشکلات، ادھر سے حوصلے، معجزات کا ظہور، جنات کا آنا، معراج کا ملنا، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، وقت بڑا ہی مختصر ہے، ورنہ دل یہ چاہتا ہے ایک ایک بات کو اور پھر اس کی تطبیق کو آج کے دور میں دیکھتے چلے جاؤ۔ الحمدللہ، وہ اللہ کے بندے جو آج بھی دنیا کے ظلم و ستم کا نشانہ ہیں، واللہ ان کے ظلم، ان کے زخم بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں ان کو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھتے، جب اللہ کی مدد کو دیکھتے ہیں، جب جہاد میں کامیابیوں کو دیکھتے ہیں اور کفار کا اس طریقے سے حزیمتیں اٹھانا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی زندگی ہے، غلبہ اسلام، انقلاب اسلام سے پہلے یہ مرحلے ہیں، یہ کشمکش ہے جن کے ساتھ سے گزرنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کے بعد پھر مسلمانوں کی قوتوں کا بڑھنا، کفر کی قوتوں کا ٹوٹنا اور ان مراحل کا پورا ہونا، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد سرعام بہت زیادہ قبائل کو خطوط لکھنا شروع کر دیے، دعوت پیش کرنا شروع کر دی، اور دور دور کے مکے والے نہیں مانتے تو قبائل ان سے رابطے، حج کے موقع پر آنے والے قبائل کو دعوتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، مکے کے اندر سے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور قبائل سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ یثرب سے، جس کا نام بعد میں مدینہ رکھا گیا، وہاں سے وفود آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے ہیں۔ مدینہ والوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے دین کو سچا مانا، اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے ایک ساتھی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، ہم مدینے میں جا کر اسلام کی دعوت دیں گے۔ آپ کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ چلے وہ اسلام کی دعوت پیش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اس وفد کے ساتھ روانہ کر دیا. مدینے میں جا کے دعوت عام شروع ہو گئی, لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنا شروع کر دیا. پھر اگلے سال حج پر بڑا وفد آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہیں, دوسری بیعت ہوتی ہے. اللہ اکبر, عباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مدینے کے لوگوں سے کہنے لگے کہ بھئی تم بیعت تو کر رہے ہو, تم اسلام قبول کر رہے ہو, اور تم میرے بھتیجے کو مدینہ جانے کی دعوت دے رہے ہو, لیکن یاد رکھو یاد رکھو, ہم نے ان کی دعوت کو بھی سمجھا, ہم سب کچھ جان چکے ہیں, اگر تم نے اس ہمارے بھتیجے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جانا چاہا تو یہ باپ یاد رکھ لینا, اپنوں سے اور بیگانوں سے تمہیں لڑنا پڑے گا, ساری دنیا سے ٹکر لگ جائے گی, بہت بڑا مقابلہ کرنا ہوگا, جانیں قربان کرنا ہوگی, مال قربان کرنا ہوں گے. اگر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ دعوت دو, کیونکہ یہ ہمارا بھتیجا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دعوت اتنی کھری اور اتنی زبردست ہے کہ یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی. تمہارے ہاں بھی قبائل برداشت نہیں کریں گے, سردار برداشت نہیں کریں گے, ساری دنیا دشمن بن جائے گی. کیا تم ساری دنیا کی دشمنی قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو مدینے والوں نے کہا, یثرب والوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں, ہم جانیں پیش کریں گے, ہم بیٹے قربان کریں گے, ہم ہر مشکل حالات میں ان کا ساتھ نبھائیں گے, جو ان کا دشمن ہوگا اس سے ٹکرائیں گے, جو بھی حالات ہوں گے ہم برداشت کریں گے. یہ اس بات پر بیعت ہوئی ہے, سبحان اللہ. تو میرے عزیز بھائیو, آج بھی صورتحال وہی ہے, بڑا مشکل ہے اسلام. یہ جو ہمارا اسلام ہے نا, ڈھیلا ڈھالا, یہ نہیں, وہ نبی والا اسلام, وہ نہیں برداشت ہوتا کافروں کو, اور اسلام ہے ہی وہ جو کفر کو برداشت نہ ہو سکے. ہم کیا ہے جی, ہمارا سب کو برداشت ہے. ہاں جی, پاکستان میں ایسا ترقی پسند معاشرہ بناؤ, انڈیا بھی برداشت کرے, امریکہ بھی برداشت کرے. آج اسلام آباد سے یہ پالیسیاں آ رہی ہیں, اس کے اوپر نصاب بن رہے ہیں کہ جی بس سب کو برداشت ہونا چاہیے, سب کو برداشت ہونا چاہیے. اے میرے بھائیو, اسلام آباد والوں کی باتیں اپنی جگہ پر, اگر کلمہ محمد کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر مان لو کہ یہ اسلام وہ اسلام ہے, محمد والا اسلام. محمدی اسلام وہ ہے کہ اگر اسلام کے اوپر کھڑا ہوگے تو پھر کفر تمہیں کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. نہ مسلمانوں تم کفر کو برداشت کرو گے, نہ کفر تمہیں برداشت کرے گا. اس کے اوپر کشمکش کھڑی ہوگی, اس کے اندر سے وہ دعوت نکھرے گی, اس کے اندر سے وہ قوت اٹھے گی. آج بھی جسے محمدی قوت کہا جائے گا, آج وہ خالص اسلامی قوت کہلائے گی. انشاءاللہ دنیا میں انقلاب آئیں گے تو اس قوت کے ساتھ آئیں گے. اور اس کو روکنے کے لیے آج سیکولرزم یہ ہے آج کا نیا دین, آج ہے یہ امریکہ کا دین, بش کا دین. وہ کہتے ہیں سیکولرزم چاہیے, سیکولرزم اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں سب کو, سب ہندو مسلم, ہندو یہود, مسلم یہودی, سارے اکٹھے, سب ایک. بالکل ٹھیک ہے, اپنا نام مسلمان والا رکھو, اپنی شادیاں مسلمانوں کے ساتھ کرو, یہ دو تین کاموں کی اجازت ہے, باقی دنیا میں کیا ہوگا سب مل جل کر کرو. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہ کرو, کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرو. او بھائی, اسلام تو لا الہ الا اللہ کا دین ہے, یہاں بنیادیں ہی اور ہیں. یہاں بنیادیں اور ہیں. یہ ہے جھگڑا، یہ ہے جھگڑا. اس مسئلے کو بڑا نکھار کر سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی چند خطبوں میں یہ کشمکش پھر آگے کیسے نکلتی ہے. ہجرت کا مرحلہ اور ہجرت کے بعد اسلامی معاشرے کے قیام کا مرحلہ، جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی قوتوں کا بڑھنا، یہ اگلے موضوعات ہیں. واللہ بڑے ہی اہم، بہت اہم. دین کو، اسلام کو سمجھنا ہے، نبی سے سمجھنا ہے، قرآن سے سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری تربیتیں ہوں گی، اسی سے وہ قوتیں کھڑی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس اسلام کی طرف آئیں جو اللہ کو پسند ہے. ہم بش والے اسلام، ٹونی بلیئر والے اسلام، آج دنیا کے حکمرانوں والا اسلام ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں نبی والا اسلام چاہیے. ہم اسی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر مرنا چاہتے ہیں، اسی کی خدمت کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح القدس. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حال کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ تقریباً 400-500 کلومیٹر دور سے کسی اور شہر میں گیا ہوا ہے محنت مزدوری کے لیے، وہ وہاں پر نماز پوری پڑھے گا یا نماز قصر ادا کرے گا؟ نماز قصر یہ مسافر کے لیے ہے. قصر جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک قصر سفر کی حالت میں اور دوسری قصر جنگ کی حالت میں. یہ دو قسم کی نمازیں جو ہیں وہ قصر ہیں. تو یہاں تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ دونوں میں سے کون سی حالت ہے. ایک آدمی 400-500 کلومیٹر دور سے مثلا لاہور میں آیا ہوا ہے، حیدرآباد سے آیا ہوا ہے، یا کسی اور اتنے دور علاقے سے یہاں آ کر ملازمت کرتا ہے یا اپنا کاروبار کرتا ہے اور لاہور میں رہتا ہے، ظاہر ہے 400-500 کلومیٹر دور سے اگر آئے گا تو وہ گھر بھی لے کر رہے گا. یہ تو نہیں کہ وہ 2-3 دن کے بعد واپس جاتا ہوگا، ایسی تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس نے اپنا قیام لاہور میں کر لیا، مکان بھی لے لیا، بیوی بچے رکھ لیے، اب اس کا قیام لاہور میں ہے، اپنی ملازمت کے سلسلے میں یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، تو اب یہ سفر میں تو نہیں ہے، اس کو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ یہ حالت کہ ایک آدمی سفر میں گیا ہوا ہے، وہاں کسی وجہ سے رک گیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ڈیلے ہوتا گیا لیکن عارضی یعنی اس کو پتا نہیں ہے، اس کا قیام مستقل وہاں نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ قصر کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہاں کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میں نے کئی سال یہاں رہنا ہے، ہاں جی، تو پھر اس حالت میں تو اس کا قیام ہی ہے، تو مقیم کے لیے قصر نہیں ہے، اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ عالم۔ یہ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میرے ماموں زاد بھائی 24/5 کو قتل ہو گئے ہیں اور اس کی شادی 8 ماہ پہلے ہوئی تھی، اس کی بیوی 4 ماہ سے حاملہ ہے، مگر لڑکی کے والدین اس کو اپنے گھر لے جانے پر ضد ہیں اور بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ شریعت کے مطابق عورت حامد کے فوت ہو جانے کے بعد 4 ماہ 10 دن گھر کے باہر نہیں جا سکتی، وہ نہیں مان رہے، اس لیے مہربانی فرما کر یہ مسئلہ واضح کریں۔ مسئلہ سن لیا نا آپ نے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک شخص 8 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی، 4 ماہ سے اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اب وہ قتل کر دیا گیا، اس کے بعد عورت کی عزت کا کیا حکم ہے؟ جبکہ لڑکی کے والدین یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ وہ لے جائیں۔ اس میں بھائی 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عام عورت کی عزت اور حاملہ عورت کی عزت میں فرق ہے۔ عام عزت تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کو عزت گزارنی چاہیے، یہ عام عورت کے لیے ہے۔ لیکن حاملہ عورت کی عزت یہ 4 ماہ 10 دن نہیں ہے، حاملہ کی عزت وضع حمل ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عزت پوری ہو جائے گی۔ وہ کتنے مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے یہ تو اس کی مدت حمل پر ہے، تو حاملہ کی عزت وضع حمل ہے، یعنی بچہ کا پیدا ہونا، 4 ماہ 10 دن شمار نہیں ہوں گے بلکہ وضع حمل تک اس کی عزت ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ لڑکی کے والدین اس کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شریعت کے مطابق عورت اپنے خامت کے گھر میں عزت پوری کرے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے، اپنے خامت کے گھر میں عزت جو ہے وہ پوری کرے گی، تو اس لیے سمجھانا چاہیے لڑکی کے والدین کو کہ وہ شریعت کے خلاف اصرار نہ کریں بلکہ ان کو یہیں پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ شادی اس طرح کرتے ہیں کہ ولیمہ پہلے اور برات بعد میں لے کے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ٹھیک نہیں ہے۔ ولیمہ جو ہے وہ نکاح کے بعد جب گھر میں آباد ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے ولیمہ ہونا چاہیے، شرعی طور پر ولیمہ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ جو پہلے براتیں اکٹھی کرنا، پھر کھانے، ظاہر ہے جب براتیں اکٹھی کریں گے تو ان کو کھانا بھی دینا پڑے گا، اس کو ولیمہ کہنا درست نہیں ہے۔ اور سچی بات ہے، یہ بڑی بڑی براتیں جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، براتیں اکٹھی کرنا اور جناب پھر دھوم دھام سے اس برات کو لے کے جانا اور لڑکی والے کے گھر باجے گاجے کے ساتھ اور بہت بڑی برات کے ساتھ حملہ آور ہونا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہندو کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں تو سادہ طریقہ ہے، گھر میں مسجد میں بیٹھو نکاح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام نکاح ایسے ہی ہوتے تھے. ہاں جی چلو اگر گھر میں بھی کرنا ہے تو چند افراد جو جمع ہوئے ہیں، لڑکی والے کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں تاکہ معلوم ہو جائے، نکاح خفیہ نہ رہے بلکہ اس نکاح میں لوگوں کو شریک ہونا چاہیے. ولیمہ بہرحال بعد میں ہی ہوتا ہے. بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے ڈرانے کی نیت سے کہا طلاق طلاق، تو وہ کہتے ہیں دل سے نیت نہیں تھی. دیکھیے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں فرمایا جدہن جد وحزلہن جد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی اگر سنجیدگی سے طلاق دے گا تو وہ طلاق ہوگی، اگر وہ مذاق میں بھی وحزلہن جد، اگر وہ مذاق میں بھی طلاق دے گا اور یہ کہے گا کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، کہا اس نے مذاق میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مذاق سے بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی. یہ حدیث ہے، تو یہ طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، یہ غیر سنجیدہ ہو کر یہ کھیل تماشا کرنا یہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے. تو اگر بیوی نے طلاق مانگی اور خامد نے کہا جا بھائی تجھے طلاق، ہاں جی بعد میں کہتا ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، تو طلاق تو ہو گئی صاف بات ہے، لیکن شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کو اجازت دی ہے کہ اب تو اپنی غلطی کا اضالہ کر، اس کو گھر میں لا کر آباد کر. 3 مہینے طلاق کی عدت ہے، 3 مہینے کے اندر اندر خامد کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو آباد کر لے، رجوع کر لے. اور اگر وقفوں کے ساتھ 3 مرتبہ اس نے کہہ دیا ہے تو پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ عورت نے طلاق مانگی، مرد نے اس کو طلاق دے دی، نیت اس کی نہیں تھی، تو ایسا نہیں ہے، طلاق تو ہو گئی، البتہ وہ رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر، اور اگر 3 مہینے گزر جائیں تو نئے نکاح کے ساتھ عورت کو پھر بھی گھر آباد کر سکتا ہے، لیکن 1 طلاق کا حق اس کا ختم ہو گیا. القاعدہ نے جو سعودی عرب میں کاروائی کی ہے آپ کے غزوہ میں، اسے دہشت گردی کہا گیا ہے. بھائیو پہلے تو یہ بات کہ جی القاعدہ نے وہاں کاروائی کی ہے، یہ خبر کس کی ہے؟ امریکیوں کی، غیر مسلموں کی، یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے. تو مجاہدین اپنے ملکوں میں اس طرح کاروائیاں نہیں کرتے، اور جس کا اس طریقے سے دماغ خراب ہو جائے وہ مجاہد نہیں ہے. تو بہرحال ایسی خبریں یہودی میڈیا کے ذریعے، امریکیوں کے ذریعے جو اسلام دشمن ہیں، وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے مجاہدین پر الزام تراشیاں کرتے کہ جی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ کراچی میں جتنے دھماکے ہوئے، قتل ہوئے، مفتی شامزئی اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اللہ ان کی شہادت قبول کرے، بہت عظیم عالم دین بھی تھے اور مجاہدین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی تھے، بہت دینی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات بھی قبول فرمائے. تو وہ شہید ہو گئے اسی ہفتے. اسی طریقے سے پھر رد عمل میں ایک شیعہ کی مسجد کے اندر دھماکہ کر کے اس سے اگلے دن یہ کام کیا گیا. میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسلام دشمنوں کی طرف سے، راہ کی طرف سے، یہودیوں صلیبیوں کی ایجنسیوں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ سب کچھ دھماکے مسلمان ملکوں میں، وہ پاکستان میں ہوں، وہ سعودی عرب میں ہوں، وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، یہ اس قسم کی کاروائیاں جو ہیں وہ ایسی ایجنسیوں کا کام جو جہاد کے دشمن، اسلام کے دشمن، اور وہ اس وقت ان کاروائیوں میں مصروف ہیں اور الزام مجاہدین پر لگا کر دونوں طرف کے فائدے اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہم صاف بات ہے اس قسم کی کاروائیاں جو مسلمان ملکوں میں ہیں ان کو قطعاً درست نہیں سمجھتے، نہ یہ جہاد ہے. جن لوگوں کو مسلمان ملکوں میں امان ہے، امان ملی ہوئی ہے، جہاں جہاد کا اعلان نہیں ہے، وہاں ایسے لوگوں پر کاروائیاں کرنا شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے. تو ہم اس کو بالکل جہاد نہیں سمجھتے، مجاہدین کی کاروائیاں نہیں سمجھتے. اگر یہ کی گئی ہیں، مقامی لوگوں نے کی ہیں، تو وہ بھی کسی کے کہنے پر یا کسی لالچ میں، جیسے یہاں بھی بڑے بڑے ایجنٹ مل جائیں گے، ہاں پیسے دے کر لوگ قتل کروا دیتے ہیں، ایسے لوگ مل جاتے ہیں جناب، خریدے جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ طریقہ جہاد کے لیے اور اسلام کے لیے کسی شکل میں مفید نہیں ہے. اس کا فائدہ اسلام کو نہیں ملے گا، اس کا فائدہ اسلام دشمنوں کو ملے گا. مقتدی جہری نمازوں میں سورت فاتحہ کب پڑھیں؟ اس کے لیے دو طریقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ جب پڑھتے تو وقفے دیتے، وقفے الحمدللہ رب العالمین، وقفہ الرحمن الرحیم، وقفہ مالک یوم الدین، پھر وقفہ. اس طریقے سے تو جو پیچھے ہیں، جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو سن کر وقفے میں کہے الحمدللہ رب العالمین. امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی یہ سن کر وقفے میں کہے الرحمن الرحیم. ایک تو یہ طریقہ ہے. ہمارے بعض علماء یا مسجدوں کے اندر جو امام ہیں وہ وقفہ دیتے نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا جناب. یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے. اس طریقے سے سورت فاتحہ پڑھنا خلاف سنت ہے. یہ ہمارے ہاں بعض امام جو ہیں وہ مشین چلاتے، اللہ رحم کرے، خاص طور پر جب تراوی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ملنا تصور، پڑھنا تو دور کی بات ہے جناب، سننے میں بھی نہیں مل سکتے، جتنے کاری بھاگتے ہیں اور قرآن کو کا کترا کرتے ہیں، کترا کرتے ہیں، کترا جیسے مشین میں یعنی چارے کا کترا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر سے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، اور خاص طور پر سورہ فاتحہ وقفے دے کر پڑھو. سات آیتیں ہیں، سات آیتیں ہیں، سات آیتیں ہیں، ہر آیت میں وقفہ کرو. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ لے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقفہ امام اس طرح دے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، مقتدی سورت فاتحہ سن لے، اور جب فاتحہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آمین کے بعد اگلی سورت امام شروع نہ کرے، بلکہ اس کے درمیان وقفہ دے، اس کے درمیان وقفہ دے تاکہ اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ. تو یہ دونوں طریقے وقفے کے درست ہیں. جو بھی طریقہ اختیار کیا جا سکے، ائمہ اکرام بھی اس کا لحاظ رکھیں، اور مقتدی جو ہے اسی طریقے کو، ان دونوں میں سے جس کو بھی اختیار کریں صحیح ہے. اسلام میں عورت کے لیے پردہ کی کیا حدود متعین ہیں؟ یہ تو بڑا لمبا سوال ہے. کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ کس کس سے پردہ ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ جسم کے کس حصے کا پردہ ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے. بہرحال ساری باتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس کا جواب دوں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن حکیم جید علماء کرام کی ایمان افروز تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو ریکارڈنگ کا مرکز القادسیہ کیسٹ لائبریری، 4 لیک روڈ چوبرجی چوک لاہور، فون 7230549